اسد القادری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات تھی کہ جس کے بارے میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہی نہیں بلکہ میں مجھے کہنا چاہیے کہ چشم چراغ جو ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب علیہ الرحمٰن مدینہ منورہ میں اور ان کے ساتھ میں حضرت علامہ ارشد القادری نے یہ طے کیا کہ دعوت اسلامی کا جھنڈا حضرت علامہ مولانا الیاس ستار صاحب کے ذمہ کیا جائے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا نام نامی تا قیامت اسی طرح سے روشن و تابندہ رہے گا. انشاءاللہ ان کی نعت پاک میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے, جس سے تم روٹھو جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے, اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے, تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے, اور جس پہ تم ڈال دو خوش ہو کے نگاہ رحمت, جس پہ تم ڈال دو خوش ہو کے نگاہ رحمت, تو آج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہو جائے, اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہو جائے. اور کیسی خواہش مرادہ فرمائیں, اے خوشا وقت کے جب موت کی ہچکی آئے, اے خوشا وقت کے جب موت کی ہچکی آئے, تو نور والے تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے, نور والے تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے, اور قہر سے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے, قہر سے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے, اور مسکرا دو تو مری خاک بھی زندہ ہو جائے, مسکرا دو تو مری خاک بھی زندہ ہو جائے, اور دیکھیے ڈوب نہ جائے وہ بیچارہ ارشد, دیکھیے ڈوب نہ جائے وہ بیچارہ ارشد, اب تو سرکار نگاہوں کا اشارہ ہو جائے, اب تو سرکار نگاہوں کا اشارہ ہو جائے, جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے, اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے.
کیسے نکلے گا بھائی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي والي وصحبه وبارك وسلم. ایک بار اور درود و سلام جم جم کر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ماشاءاللہ لائق تاریخ احترام معزز سامعین اہل سبت و صفا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمارے 26 سپارے مکمل ہو گئے ہیں. اللہ سننے اور سنانے والوں کو اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ چونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت کہ لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، اور ان راتوں میں سے آج یہ جو رات جو ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے یہ بھی وہ رات ہے. اس میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے تسلسل کے ساتھ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں محبت اور معذرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے، اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے توبہ اور استغفار کی تسبیحوں کا اظہار، کبھی قیام اور کبھی رکوع اور کبھی سجود میں. اللہ ہم سب کی اس کی ہوئی عبادت اور ریاضت کو جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو رہی ہے یا ہوگی اس کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آج اجمل نقشبندی صاحب بھی تشریف لائے، اور مزید آپ اور ہم سب مل کر کے اس دعوت سے اللہ کو اور اس پیغام کو جو آپ نے جمعۃ المبارک اور تسلسل سے سنتے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بفضل تعالی جشن قرآن پاک یعنی ختم قرآن پاک کے سلسلہ میں 4 تاریخ کو بروز آتا ہمارے عالم اسلام کے معینات جید عالم دین حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر ذات اللہ شرفہا وہ انشاءاللہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کے خوبصورت شہرت یافتہ ناخواں سید ریحان رضا قاضی صاحب دامت برکات کنالیہ وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، اور ناخوانی کا سلسلہ انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا. یقیناً افطاری کی دعوت بھی آپ دیں گے، اور یہ ابو ظبی سطح پر انشاءاللہ ہماری افطاری ہوگی، اور ابو ظبی سطح پر انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا جس کو براہ راست انشاءاللہ دکھایا بھی جائے گا اور سنایا بھی جائے گا. سنانے کی کمی امید ہے، دکھانا تھوڑا مشکل ہوگا چونکہ براہ کرم اس دن ہماری جو انتظامیہ ہوگی، جو ہماری کمیٹی ہوگی، جو سیکورٹی ہوگی، وہ اس معاملات پر مامور ہوگی کہ ہمارے ہندوستان کے علماء اس معاملات پر بڑے اہل تقویٰ ہیں کہ ویڈیو کے وہ بہت سخت کلاس ہیں. تو یہ اپنے کیمرے کا اظہار کرنا اور ادھر لیفٹ رائٹ اکثر ہوتا ہے پروگراموں میں، لیکن میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ جو سیکورٹی آئے گی وہ بھی اس معاملات پر بڑی سختی پر وہ فرائض سر انجام دے گی، تو یہ نہ ہو کہ کسی کا کیمرہ ٹوٹ پھوٹ جائے. تو برائے کرم اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا. ایک مرتبہ پھر درود و سلام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی و بارک وسلم. رات کو 10 کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پر ذکر ہوا تھا، قرآن کتنا بھی ہم دن رات اس کا تسلسل اور اس کی تلاوت میں یقیناً ہونی چاہیے. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا کثرت الموت و ذکری و تلاوت القرآن. موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، موت کی کثرت سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے دل کے اندر ایک صفائی پیدا ہوگی اور رب ذوالجلال کی عبادت میں مزید دھیان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن کا ہمیں ادب کے معاملات پر ہمیں آگاہ کیا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں پہلے سب سے پہلے ہمارے مدارس جتنے بھی ہیں اس میں طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو پہلے ادب سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب وضو نہیں ہوگا تو اس کو چھو نہیں سکیں گے۔ تو اس کے اندر شروع ہی میں سے ایک آیات مبارک لکھی ہوتی ہے کہ جب تک کہ تم پاکیزہ نہ ہو جاؤ، اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اٹھانے سے پہلے وضو کامل کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ غسل اس پر فرض ہے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ادب کا تقاضا رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں پر یہ ذکر ہوا ہے قرآن کا، وہاں پر صاحب قرآن کے معاملات پر بھی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمیں یہ آگاہ کر دیا، جس کے لیے علماء اہل حق، علماء اہل سنت و جماعت ہمیں بار بار متنبع کرتے ہیں اور بار بار اس پر ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں، قرآن خوب خوب پڑھو، مگر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عظمتوں کا خیال رکھو۔ اور ممکن یہ نہیں کہ تم قرآن تو پڑھتے رہو، زکات تو دیتے رہو، صدقات تو دیتے رہو، عطیات اور فطرات تو کرتے رہو، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی بدگمانی محفل اور مجالس کے اندر جو جس میں تمہیں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں قرآن کے معاملات پر تمہیں غور کرنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک کتاب کے اندر واضح طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو سامنے رکھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن افضل ہے یا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو آپ نے اس کتاب کے اندر فرمایا اتوقف فی ھذہ المسئلہ، میں اس پر توقف کرتا ہوں، میں اس مسئلے کو آگے نہیں لے جانا چاہتا۔ یہی نظر جس وقت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت نور اللہ مرکدہ پر پڑتی ہے، تو آپ ایک مشہور کتاب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ لکھتے ہیں، اور اس حاشیے میں دیکھتے ہیں کہ یہ وقف کس بات کا اور توقف کس بات کا جواب کیوں نہیں دیا، اور کیوں کہہ دیا اتوقف فی ھذہ المسئلہ کہ میں اس مسئلے پر وقف کرتا ہوں۔ تو آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی جو آیات اور جو قرآن نازل ہوا وہ رب ذوالجلال کا کلام اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب جو ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ قرآن یہ ورقہ اور یہ مخلوق نے بنایا ہے، اور اس کے الفاظ یہ مخلوق نے اس پر یہ رتب اور ثبت کیے ہیں۔ لہذا قرآن فرمایا افضل الخلائق، اور سید القولین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ جو ہے یہ ورقہ، یہ کتاب اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب کی صورت میں ہیں، مخلوق بنانے والی ہے۔ یاد رکھیں واضح طور پر کہ کلام اللہ سے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو افضل ہے ہی ہے، اس کا کلام وہ تو افضل ہے ہی ہے، مگر کتاب کی جو کاغذ کا معاملہ ہے، جو یہ اس کی جو اس کی کاٹھی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا افضل الخلائق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سے افضل الخلق ہیں، افضل الخلائق ہیں۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے علماء اہل حق نے واضح طور پر یہ نشاندہی کر دی ہے کہ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، جو اس کو پڑھتے ہیں کوئی ہدایت پاتے ہیں اور کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر صاحب قرآن کے دامن کو جو تھام لیتا ہے رب ذوالجلال اس کو عرش کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر سب سے پہلی جو آیات مبارکہ ہے اس پر واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کبھی نہ دوڑنا اور پیر نہ کرنا، اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کیوں؟ اس دور کے لوگ جاہلیت کی صورت میں جو نئے جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ہم پہل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. نہ جاننے کی صورت میں یہی سبب ہوتا ہے کہ ادب کا تقاضا نہیں رہتا. لہذا اگر نہیں جانتے ہو تو علماء اہل حق سے رجوع کرو, ان سے پوچھو کہ ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے. جس وقت انہوں نے پہل کی, کس بات پر پہل کیا تھی کہ قربانی کی نماز فوری طور کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دمبے ذبح کر دیے, اونٹ ذبح کر دیے. رب آگے ابھی تک سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اونٹ ذبح کیا, نہ کوئی بکری ذبح کی, اور نہ کوئی دمبا ذبح کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, میرے محبوب سے پہل کرنے والوں تمہاری کتنی بھی بڑی 100 اونٹ کی قربانی دے دو, کتنے دمبے دے دو, کتنی زکات دے دو, لیکن میرے محبوب سے تم پہل کرو گے تو تمہارے یہ صدقات اللہ کی برگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے, پہلے پہل میرا محبوب کرے گا, اس کے بعد تم اس کے پیچھے پیچھے کرو گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلی محبت میرے محبوب کی محبت ہوگی, میرے محبوب کے پیچھے چلنا ہوگا. اب محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے جو یہ کہے میں اور میرا نبی برابر ہے, جو یہ کہے کہ نبی اور میرے بھائی ہمارے درمیان جو اتنا درجہ ہے جتنا ہمارے بڑے بھائی کا درجہ ہے, تو یہ ادب کے تقاضے میں نہیں آئے گا. لہذا فرما دیا کہ میرے پیچھے چلو, جو پیچھے چلے گا وہ صدیق اکبر ہو جائے گا, جو پیچھے چلے گا وہ عمر فاروق ہو جائے گا, جو پیچھے چلے گا وہ عثمان غنی ہو جائے گا, جو پیچھے چلے گا اور سعد بن وقاص ہو جائے گا, جو پیچھے چلے گا ارے بلال حبشی ہو جائے گا, جو درمیان میں چلے گا وہ منافق ہوگا, جو برابر چلنے کی کوشش کرے گا وہ منافق ہوگا, اور جو آگے چلنے کی کوشش کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو واضح طور پر فرما دیا کہ ادب کا تقاضا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, میرے محبوب سے آگے مت چلو, دوڑو مت, پہل مت کرو جو میرا محبوب کہے, اس لیے کہ محبوب کا کہنا خدا کا کہنا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جب محبوب بولتے ہیں تو سمجھ لو یہ خدا ہی کا کلام ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول, جب محبوب کی اطاعت ہو تو سمجھ لو یہ خدا ہی کی اطاعت ہے, جب خدا کی اطاعت ہو تو سمجھ لو کہ یہ محبوب ہی کی اطاعت ہے. لہذا فرما دیا وما رمیت اذ رمیت, یہ محبوب کا پھینکنا یہ رب ہی کا ہی پھینکنا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب کی بیعت کرنا یہ رب ہی کی بیعت کرنا ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, محبوب کا بولنا یہ رب ہی کا ہی بولنا ہے. لہذا کبھی ایسا نہ کرنا کہ ہم محبوب کی طرف جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے نوافل کی ادائیگی کر لیں اور پھر محبوب کی طرف جائیں. جب محبوب تجھے بلائے تو پھر قرآن میں یوں بھی آتا ہے, تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو تو پھر محبوب تجھے بلائے تو پھر انتظار نہ کرنا, ہم نماز کی حالت میں ہیں, پہلے محبوب کی بات سن لو پھر آ کر نماز جہاں سے ختم کیے ہے وہیں سے آ کر شروع کرو. یہ نہیں کہ پھر تم نماز کی نیت کرو اور پھر اس سے آگے پھر دوبارہ اس کا آغاز کرو, ایسا نہیں ہے. محبوب کے ساتھ کلام کرنا ایسا ہی ہے, تم رب کی عبادت کر رہے ہو. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, تو ہماری ادائیگی کا عنوان یہ ہوتا ہے, یہ فرض تو نماز ان اللہ ہے مگر ادا ادائے مصطفیٰ ہے. لہذا ہر حالت میں ہم کیوں قیام اللہ اکبر کہتے ہیں تو یاد مصطفیٰ ہوا کرتی ہے. ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی یاد مصطفیٰ ہوا کرتی ہے. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر بھی یاد مصطفیٰ ہوا کرتی ہے. جب ہم تشہد میں جاتے ہیں, جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, ہمارا ہر فعل نماز کے اندر یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم تو ان اللہ ہے مگر ادا ادائے مصطفیٰ ہے. ابھی خیال نہ کرنا, آگے واضح طور پر بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے میرے غیب کی خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جس وقت آؤ تو کبھی ایسا نہ کرنا کہ اونچا چلا کر کے نہ بولنا, جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اور ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور تم اس کو بلاؤ وہ اس کو بلائے اور اونچی آواز میں بات کہے, تو پھر لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. کس کے سامنے؟ فوق صوت النبی, غیب کی خبریں بتانے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تم یہ سمجھو کہ ہم قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں اور نبی کے سامنے بھی بات کرتے ہیں, لہذا یہ نہ ہو کہ وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر ہی نہ ہو تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ غارت کیے کر دیے جائیں, وہ ختم کر دیے جائیں. اور جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ یہ آیت مبارک حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر یہ نازل ہوئی ہے. اور جس وقت یہ نازل ہوئی تو فرما دیا گیا کہ میرے نبی کے سامنے اونچا مت بولو, تو آپ کی سماعت کے اندر جو ہے بہرا پن تھا, ایک ثقیل تھا, آپ اونچا سنا کرتے تھے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی چیخے مار مار کر رونے لگے اور سید القوانین صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے یہ محروم ہو گئے, نہیں حاضر ہو رہے ہیں. سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت ہے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو چہرے کے اوپر علم, دل کے اندر غم, پریشانی کا معاملہ, ہم میں جاؤں تو جاؤں کہوں, میں تو جہنم کا مستحق ہو گیا ہوں, میں نے ایک مکہ نہیں. جس وقت بھی سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے رہے, میں اونچا بولتا رہا, ارے آج کیا ہوگا, رب ذوالجلال نے آیت نازل فرما دی ہے, آیت نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کے سامنے اونچا بولنے والے سن لے, سمجھ لے کہ جس وقت تو اونچا بولے گا تمہارے اعمال, تمہارا قیام و رکوع و سجود یہ سب کچھ غارت کر دیا جائے گا. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, اور تمہارا یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. جس وقت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں آقا جانتے ہیں میرا صحابی وہ نہیں آیا, میرا صحابی یہ نہیں آیا, پھر بھی حکمت استفسار کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے ابو قیس؟ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے کہیں یا کہیں معاملہ ہے؟ آج ہمارے درمیان یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, یہ سنت نبی ختم ہو چکی ہے. میرے آقا جس وقت کوئی صحابی نہ آتا تو پھر صحابہ سے کہتے جو پتہ کر کے آؤ بیمار ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے یا کوئی پریشانی ہے, کیوں نہیں آیا مسجد کے اندر, کیوں نہیں نظر آیا میری مجالس کے اندر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی بابی سعید, یا رسول اللہ میرے محلے کا رہنے والا ہے, گلی کا رہنے والا ہے, اگر بیمار ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہوتی, یہ معاملہ کچھ اور ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ عبرت کے لیے تھا, جو جا کر کے ابو قیس کا پتہ کر کے آؤ معاملہ کیا ہے. یہ جاتے ہیں تو آگے سے حالت بگڑی ہوئی ہے, چہرے پر پیلا زردی عالم ہے اور دل میں غم ہے, چہرے پر علم ہے, پریشانی کا عالم ہے, رو رہے ہیں. پوچھا کہ اے ابو قیس کیوں نہیں حاضر ہوا برگاہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ احساس کیا بتاؤں کہ میں کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اونچا بولتا رہا, تو یہ آیت نازل ہوئی میں تو جہنمی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں, کہاں صاحب جس آواز کے لیے رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا وہ آیت اس بات پر ہے جو بے ادبی کی وجہ سے اونچا بولے, جس کے اندر گدے جیسی آواز ہو اور وہ بے ادبی پائی جائے, لہذا اس صورت میں وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا, اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ غلط کیے جائیں گے. تو پھر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا, تم سنی حضرات جس وقت مسجد میں جاتے ہو تو مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بولتے ہو, دوسری طرف سے دعویٰ یہ کرتے ہو کہ نبی ہماری مجالس میں موجود ہوتے ہیں, تمہارے اعمال کہاں گے, وانتم لا تشعرون کے بارے میں تم کہاں پہنچو گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قیس کو واضح بتا دیا کہ یہ جو بے ادب ہیں ان کے لیے یہ حکم دیا گیا, وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب اذان کا معاملہ ہوتا اگر یہ بے ادبی ہوتی اونچا بولنا, مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام اور نعت کے اشعار بولنا اور جذبہ جہاد کے اندر اور جذبہ محبت ایمانی کے اندر بلند آواز سے بیان کرنا اگر واقعی یہ معاملہ غلط ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور آپ کے صحابی ایک اور تھے جن کی اونچی آواز تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ ان کونوں کے درمیان رکھو اور اونچی آواز سے اذان پڑھو مینارے کے اوپر جا کر کے, تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت کے لیے آ گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اب ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارے سامنے جتنے بھی دلائل ہوتے ہیں اس کا بے ادبی کا تقاضا نہیں ہوتا ہے, جو بھی عمل ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اس سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس آواز کو جو اونچی آواز کا معاملہ ہے وہ بے ادب آواز والی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ بے ادبی کے معاملات پر یہ سامنے اونچی آواز سے مت بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ آگے جا کر کے فرما دیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اس لیے بنائے ہیں تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو سمجھ سکو، اور یہاں پر تم میں سے اگر کوئی بڑا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے بڑا ہے۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ تم پنجابی ہو، یہ کہے کہ تم پختون ہو، وہ کہے کہ تم میمن ہو، وہ کہے کہ تم کشمیری ہو، یہ کہے کہ تم انڈین ہو، وہ کہے کہ تم سندھی ہو، وہ کہے کہ تم بلوچی ہو، وہ کہے کہ تم عربی ہو، وہ کہے کہ تم عجمی ہو، یہ کہے کہ وہ کالا ہے، یہ کہے کہ وہ سفید ہے، یہ کہے کہ یہ عرب پتی ہے، وہ کہے کہ یہ غریب ہے۔ واضح طور پر قرآن نے یہ نصیحت کر دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا سب سے وہی ہے جس کے اندر تک اور پرہیزگاری کا معاملہ سب سے ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے والا اسلام جہاں پر ہمیں یہ درس دیتا ہے وہاں پر نماز کی صورت میں ہمیں یہ معاملات بھی سکھاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ارے کتنا بڑا رئیس کا زمانے کا کیوں نہ آ جائے، اگر آگے غریب کھڑا ہے تو جہاں پر اس کے قدم ہوں گے وہاں پر اس کا سر ہوگا۔ یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اسلام کے اندر کوئی عربی نہیں ہے، کوئی عجمی نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے۔ آج یورپ کی وادیوں میں ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پر ہمارے فضل رضا احمد قادری صاحب نشر کرتے ہیں اور ہو بھی رہا ہے کہ آپ سن لیں غور سے، اور یورپ کی وادیوں میں سننے والے بھی سنیں گے۔ یاد رکھیں، یورپ کی وادی میں ایسے کالے جو ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تم اسلام کو اتنے جلدی قبول کیوں کر رہے ہو بغیر کسی تحقیق کے، انہوں نے کہا کوئی تحقیق نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں کی مساجد میں جا کر دیکھا ہے، کوئی عربی ہے تو کوئی عجمی ہے، اگر کوئی غریب صف کے آگے کھڑا ہے پیچھے وقت کا رئیس ہوگا، اس کے قدم ہوں گے اور اس کا رئیس کا سر ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جب کوئی مجالس ہوتی ہے تو اگر کوئی کالا ہوتا ہے تو پھر اس کو نہیں جانے دیتے، اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کو نہیں جانے دیتے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جہاں پر گورا ہوگا وہیں پر کالا ہوگا، جہاں پر عربی ہوگا وہیں پر عجمی ہوگا، کسی دوسرے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سے بڑا وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں بڑا۔ حضرت مالک بن دینار نبر اللہ مرکزہ، یہ کیرلا کی وادی میں ان کا مزار ہے، اور ہمارے علامہ شاکر رضی صاحب جو سنی دعوت اسلامی کے امیر ہیں، یہ بمبئی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی تحریک اہل سنت و جماعت کی ایک جان ہے اور بڑے عروج پر ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ میں نے ان کی زبانی اور میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، صرف سنا نہیں پڑھا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہیں ہندوستان کے کھندرات میں گزر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی اور خواجہ معین الدین حسن اجمیری نبر اللہ مرکزہ کی شان ہے کہ انہوں نے اسلام کو اتنی تقویت پہنچائی، اور سب سے پہلے داخل آنے والے حضرت مالک بن دینار نبر اللہ مرکزہ ہیں۔ یہ گزر رہے تھے راستے میں، تقوی کی بنیاد کسے کہتے ہیں، تقوی اور ہوتا ہے اور فتویٰ اور ہوتا ہے۔ راستے میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے، راستے میں گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بچہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کو سلام کروں یا نہ کروں، سلام کروں یا نہ کروں، ممکن ہے یہ کفار کی وادی ہے، کفار کے خندرات ہیں، یار کیا سلام کروں، چھوڑو۔ پھر دل آگے جاتے تو دل میں خیال آتا ہے یار بچہ ہے کافر، اور بچہ کا کیا مطلب، یہ اس کے ماں باپ اس کو کافر کہتے ہیں، یہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کو شعور نہیں ہے، یہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں اس کو سلام کر کے ہی جاتا ہوں۔ آگے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ صاحب نظر تھا۔ جس وقت انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار، رحمت برکات سنا لیا۔ حیران ہوئے، یار یہ بچہ اور مجھے کب سے یہ جانتا ہے، کہا بچے بتا تو صحیح تو کب سے مجھے جانتا ہے، کہا
یہ اس دنیا سے نہیں عالم ارواح میں میری اور آپ کی روح اکٹھی تھی اور آپ میرے پڑوسی تھے, میں اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں. کہا بچے فتویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ صاحب نظر کہنے لگا ارے فتویٰ وہ جو آپ تقویٰ وہ جو آپ کو فتویٰ وہ جو آپ کو آگے لے گیا اور تقویٰ وہ جو آگے سے پیچھے لے کر آیا. اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ و طہارت کا نور پیدا فرمائے. تقویٰ کے عنوان پر یہ بہت ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے, مگر ہم میں سے سب سے بڑا وہی ہے جو تقویٰ و پرہیزگاری میں اور صحت ایمانی کی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا اس پر ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سید القوانین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصی طور پر یہ جو گوشت آج اس یو اے ای کے اندر اور دیگر معاملات پر یہ تقسیم ہو رہا ہے, پرہیز کیجیے گا اسے. اسے بہت موذی معاملہ یہ ہے کہ تقویٰ کا معاملہ ختم ہو رہا ہے. ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اہل حق نے خصوصی طور پر صدر شہریہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا زاد اللہ شرفہ علی تعظیمن اور علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر صاحب, علامہ قمر زمان اعظمی صاحب اور دیگر علماء اہل حق نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اسی کا ذبح کھائیں گے جو سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ہوگا. سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ہوگا, نہ جانے کس نے ذبح کیا. ہم واضح دلائل دیتے ہیں کہ یہ اسلامک کنٹری ہے, کیوں ہم تو نہیں رہتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. نہ جانے فریجوں کے خنزیر کا گوشت ادھر پڑا ہوتا ہے, ادھر مرغیاں پڑی ہوتی ہیں. تو تقویٰ ہمارے اندر کہاں رہے گا جب ہمیں حلال کی تمیز نہیں ہے, حرام کی تمیز نہیں ہے. تو کھاتے ہوٹلوں پر پہ جائیں, یقین جانے کہ اگر ایک مرچ ملتی ہے نا, ہمارے پرانے بزرگ صاحبان دیہاتوں میں کیسے گزارا کرتے تھے, مرچ ہوتی تھی نمک کے ساتھ گزارا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہ فاقے دیکھے نہ ہوا. ارے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گوشت نہ کھائیں, ضرور کھائیں جس طرح ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت بہت پسند تھا, گائے کا گوشت بہت پسند تھا, اور بکرے میں سے خصوصی طور پر یہ کمر کی ہڈی کا گوشت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. ہم یہ نہیں کہتے نہ کھائیں, اگر کھاتے بھی ہیں تو کسی سنی سے ہی عقیدہ کا حلال شدہ کھائیں. دیکھیں پھر دل کے اندر نور کیسے پیدا ہوتا ہے, تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں یہ اہل تقویٰ ہیں. دیکھیں تو صحیح نا, صدیق اکبر کا نام لیتے تو ہم جھوم جاتے ہیں, عمر فاروق کا نام لیتے تو جھوم جاتے ہیں, داتا گنج بخش علی اجمیری کا نام لیتے تو جھوم لیتے ہیں, ہم اپنے کسی شیوخ کا نام لیتے تو جھوم لیتے ہیں. یہ جھومنے کا سبب کیا ہے؟ ایک جھومتے ہیں دوسرا سبحان اللہ کہتے ہیں, سبب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے بڑے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اے مدینے کے شہر یار صدا, میں زمانے کے تاجدار صدا, میں زمانے کے تاجدار صدا, میرے اللہ کے نگار سلام, میرے اللہ کے نگار سلام, دست قدرت کے شاہ کا سلام, دست قدرت کے شاہ کار سلام. اے مدینے کے شہر یار سلام, اے زمانے کے تاجدار سلام. اور پھر مدینے میں کب بلاؤگے, یا رسول اللہ, پھر مدینے سے کب بلاؤگے, تم سے کہتا ہے انتظار سلام، تم سے کہتا موتیوں کو سجا کے پلکوں پر، موتیوں کو سجا کے پلکوں پر، کہتی ہے چشمے اشک بار سلام، کہتی ہے چشمے اشک بار سلام، اے مدینے کے شہر یار سلام، اے زمانے کے تاجدار، اپنے اختر کا لو سلام شہاب، اپنے اختر کا لو سلام شاہ، تم پہ اے جان اے قرار سلام، تم پہ اے جان اے قرار سلام، اے مدینے کے شہر یار سلام، اے زمان
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، عرش آدم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک،
اللہم یا ذا المجد والکرم، یا ذا الجود والاحسان، یا ذا الرحمۃ والغفران، یا مستعان یا مستعان یا رب العالمین، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفی ورسولک المقتدی طاہر قلوبنا من کل بس یباعدنا ومشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنۃ والجماعۃ والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام، رب العالمین قیام کو سجود کو ادیہ درود و سلام کو قبول فرما، علماء اہل حق کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ سادہ دم ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، اے اللہ اپنے کرم اور توسط سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے
اس مسجد میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے کاموں میں قربانی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شیطانوں کے شر، منافقین کی منافقت، حاسدین کے حسد سے بچا. جتنے بھی یہ تعاون کرنے والے احباب گرامی جنہوں نے سلاب زدگان کے لیے تعاون کیا ہے، زلزلہ زدگان کے لیے تعاون کیا ہے، مدارت کے لیے کرتے ہیں، کریں گے، اللہ جو تیرے دین کو آباد کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، دلوں کو آباد فرما دے، قبروں کو آباد فرما دے، دنیا اور حشر کو آباد فرما دے. دنیا میں رہ کر محبت رسول، قبر میں رفاقت رسول، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت رسول عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی علی وآلہ وصحابہ اجمعین.
اور کیسے